من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. تمہارے رب نے وہی بھیجی ہنی بی کی طرف شہد کی مکھی کی طرف یعنی تخذی من الجبال بیوتا کہ وہ پہاڑوں میں اپنا مکان بنائے درختوں میں اور اسی طرح چھپروں کے اندر چھتوں میں اپنا گھر کو بنائے. ثم کلی من کل الثمرات پھر ہر پھلوں سے اس کو کھائیں. فصلوں کی سبل رب کی ذللا اور اپنے مالک کے آسان رستوں میں چلی جائیں. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان اور اس کے پیٹ سے قسمہا قسم کے مشروب نکلتے ہیں الگ الگ اس کے کلر ہے اس میں شفا ہے. بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تمہاری جان کو نکال لیتا ہے. اور ومنکم من یردو تم میں سے بعض وہ ہے جس کو وہ نکمی خراب عمر تک پہنچا دیتا ہے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہیں جانتا. ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ علم والا اور قدرت والا ہے. آپ کے سامنے سورہ نحل کی پارا نمبر 14 کی آیت نمبر 68, 69 اور 70 کو پڑھی. ہم تھوڑا پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے الہام کیا وحی کی. یہ اللہ فرماتے او میرے پیغمبر تیرے مالک نے شہد کی مکھی کو سکھلایا. شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھلایا اسی لیے وحی سے وہ وحی مراد نہیں ہے جو انبیاء اور رسولوں پر آتی ہے. وہ تو صرف انبیاء پر آتی ہے رسولوں پر آتی ہے. یہاں وحی سے مراد الہام ہے اور الہام ہے انبیاء پر بھی آتا ہے اور وہ لوگ جو انبیاء نہیں ان پر بھی آتا ہے. الہام کی بہت ساری قسمیں ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف الہام کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی. وحی کا کیا معنی؟ یعنی ان کے دل میں ڈالا کہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں. تو دل میں ڈال دینا ہے. کبھی الہام نہیں ہوتا. فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے جیسے مسلم شریف میں ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا راستے میں اس کو ایک آدمی کی شکل میں ملا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوسرا ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کوئی قرض ہے اس پر یا تمہارا کوئی احسان ہے یا پھر اس نے تم پر کوئی احسان کیا اس کی وجہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں صرف مسلمان بندہ ہے اس کی خبر لینے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا اچھا تیری بات اگر صحیح ہے تو سن لے میں آسمان سے آنے والا ایک فرشتہ ہوں انسان کی شکل میں، میں تجھے مغفرت کی بشارت سنانے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کبھی فرشتے کی شکل میں، فرشتہ انسان کی شکل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے، جیسے مریم علیہ السلام کے سامنے انسان کی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرن سویا، بشرن سویا ایک مکمل جس کے اندر میں، ایسا انسان جس کے اندر میں ذرہ برابر خامی نہیں، ایسی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکمل کوئی نہیں دنیا میں، وہی ہے۔ اس لیے کبھی انسانی شکل میں فرشتہ آ جاتا ہے، اور کبھی الہام کی تیسری صورت یہ بھی ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے بتلایا جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں گئے، راستہ واپسی کا بھول گئے، بچے تھے اس وقت، مکہ مکرمہ سے بہت دور چلے گئے کھیلتے، واپسی کا راستہ بھول گئے، تو پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گئے، کہا کوئی اگر آنے جانے والا ہوگا ان کو میں راستہ پوچھ لوں گا۔ اتنے میں دیکھا کہ ابو جہل جو ہے اونٹنی پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، کہیں سے سفر سے آ رہا ہے، تو انہوں نے آواز دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تھے بھی، کہا کیا ہوا تو اوپر بیٹھا ہے؟ کہا راستہ بھول گیا ہوں۔ کہا نیچے آ جاؤ، چلو اونٹنی پر بیٹھو، میں لے جاتا ہوں۔ اونٹنی کو بٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا۔ اب اونٹنی کو کھڑا کر رہا ہے، اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ تو غیب سے کسی نے بتلایا کہ جو امت کا امام ہے اس کو پیچھے بٹھاتے ہو تو تمہاری اونٹنی کیسے کھڑی ہوگی، اس کو آگے بٹھاؤ۔ یہ غیب سے بتلایا، وہ بتلانے والا فرشتہ تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہی سے اتنا تعارف کروایا، کون ہے وہ محمد جن کی سب تعریف کریں، اتارا ان کو آگے بٹھایا۔ جب آگے بٹھایا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی، چلنے لگی، جا کر کے چچا ابو طالب سے کہا تمہارا بھتیجا تو کوئی شان والا ہے۔ اس وقت ابو جہل نے کہا میں نے غیب سے ایک بات سنی کہ ان کو آگے بٹھاؤ، اس لیے کہ امت کا امام بننے والا ہے، لیکن مقدر میں اس کے ایمان نہیں تھا، جہاں بچپن سے جانتا تھا۔ تو کبھی الہام غیب سے آواز، بہت سارے واقعات ہیں غیب سے سنائی دیتا ہے، کوئی بولنے والا نظر نہیں آتا۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں جانوروں میں، شہد کی مکھیوں میں الہام کا معنی اللہ ان کی فطرت میں ڈال دیتا ہے کہ تمہیں یہی کام کرنا، اس کے خلاف نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے، فطرت میں ڈال دیا، اللہ نے ان کے فطرت میں ڈال دیا۔ دیکھو واہ رب کا، ہم نے فطرت میں ڈال دیا، تمہارے رب نے ہنی بی کو، شہد کی مکھی کو، کہ پہاڑوں میں مکان بنائے۔ اللہ اکبر، پہاڑوں کے اندر مکان، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں میں، اسی طرح درختوں میں، اور ومیما یارشون کی، یارشون اس کو کہا جاتا ہے کہ جب انگور کے بیلے کو اوپر چڑھاتے ہیں تو ان کی لکڑیاں بناتے ہیں، چھپر جیسا بناتے ہیں، اور وہ اوپر بیل جو انگور کے چڑھ جاتے ہیں، پھر انگور کے کھوشے لٹکتے ہیں، ان جو کھڑی کی ہوئی لکڑی کو یارش کہتے ہیں۔ فرمایا اس میں کہیں جا کر کے یہ شہد کی مکھیاں وہیں سے انگور کا رس چوس کر، وہیں شہد کا چھٹا بنا کر اس میں شہد بنا دیتی ہے۔ اور کبھی گھڑوں کے بیم پر بھی وہ بڑے بڑے چھٹے بنا دیتی ہے۔ یہ تو میں نے گزشتہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ آدھا کلو یہ اس بناتی ہے، یا تھوڑا سا بناتی ہے، اس میں سوا لاکھ پھولوں کا اس میں جوس ہوتا ہے، اتنے شہد میں کتنی اس میں شفا ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہاں بڑی تاثیر ہے اس میں. ثم کلی من کل الثمرات, ہر فروٹ سے کھاتی ہے. فروٹ سے مراد وہ جہاں وہ سرنگ کو آسانی سے اندر گھسا سکے, ورنہ کوئی بادام میں ڈالے گی تو نہیں جائے گا, اخروٹ میں ڈالے گی تو نہیں جائے گا. اس لیے وہ فروٹ مراد ہے کہ جس میں اپنے سرنگ کو, اپنی وہ جو جس سے یہ جوس کھینچتی ہے, آسانی سے اندر جائیں, ایسا مراد ہے یہاں. من کل الثمرات فسلوکی سبل ربی کی ذلولا, پھر تیرے رب کے راستے پر واپس آ جاتی ہے. ذلول کہتے ہیں, اللہ نے ان کو اتنا زبردست حافظہ دیا, ایسی میموری دی ہے کہ وہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں کی ہوا کو کیچ کر لیتی ہے, وہاں کی خوشبو کو کیچ کر لیتی ہے, یہاں کی ایسی خوشبو. پھر آگے اگر میلوں دور چلی جائے چوسنے کے لیے, جوس کو لینے کے لیے, واپسی میں راستہ بھولتی نہیں ہے. یہ زلولہ کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کے فطرت میں ایسے ڈالا ہے کہ وہ کئی ہزار کلومیٹر چلی جائے, واپسی میں اپنے چھٹے پر جاتی, دوسرے چھٹے پر نہیں جاتی. یہ ہے سبل رب کے ذلولا یخرج من بطونی الشراب. فرمایا آپ جا کر کے وہ وہاں پہ جا کر کے جوس کو یا فروٹ میں یا فلاور سے وہ چوستی ہے, اندر میں لے جاتی ہے. اللہ ان کے اندر میں اسی کو شہد بنا دیتا, پھر اس کے لعاب کی شکل میں اگل دیتی ہے. الوانو پی شفاء للناس, فرمایا پھر جیسا 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 کیا کہہ رہے ہیں, کبھی گرمی کبھی ٹھنڈی کبھی کیا کبھی کیا, جیسا 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 فروٹ ہے اور جیسی جیسی ان کے فلاورز ہیں, اور اسی طریقے سے جیسے 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 وہ ماحول ہے, کبھی گرمی ہے کبھی ہوا کی جگہ, کبھی ٹھنڈی ہے کبھی گرمی ہے, کیسا ہے ماحول کے اعتبار سے وہ شہد بناتی ہے. ماحول کے اعتبار سے, خوراک کے اعتبار سے, کبھی سفید ہوتا ہے کبھی سرخی مائل ہوتا ہے, کبھی بھورے کلر کا ہوتا ہے, کبھی گلابی کلر کا ہوتا ہے, اور کبھی تو بالکل ہی کالا جیسا بھی نظر آتا ہے. الگ 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 ہے, اور پھر جگہ جگہوں کا شہد الگ الگ ہوتا ہے کہ بھائی یمن کا شہد زبردست ہے اور فلاں کا شہد بڑا زبردست ہے. مکھیاں بھی کبھی چھوٹی کبھی بڑی, اور ان مکھیوں میں بھی جو بڑی مکھی جس کا نام یعسوب ہے وہ کوئین ہوتی ہے, ساری مکھیوں پر یہ حکومت کرتی ہے اور ان کو حکم کرتی ہے گندگی پر نہیں بیٹھنا, سیدھے جانا, فلاں جگہ جانا, فلاں جگہ جانا. اور اس میں سے ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان ساری مکھیوں کو گویا کے راستہ بتلاتی ہے, پہلے جا کر آتی ہے کہاں پر باغ ہے, کہاں پر فروٹ ہے, کہاں پر فلاور ہے, وہاں جا کر کے واپس آ کر ساری مکھیوں کو درس دیتی ہے. درس دے کر اور ساری مکھیاں پھر سفر کرتی ہے ہزاروں مائل کے اوپر, وہ آٹھ کا ہنڈے سا بناتی ہے کہ اس طریقے سے جانا ہے اور کیسے واپس آنا ہے. وہ سارا درس دیتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں وہ درس کو سمجھ جاتی ہے, پھر ساری مکھیاں سفر کرتی ہے اور وہاں سے جوس کو لے کر, وہاں سے ہنی کو لے کر واپس آ جاتی ہے اور چھٹا بناتی ہے. پہلا اپنا مکان بنایا, اور بچوں کا مکان الگ, رہنے کا مکان الگ, شہد کی جگہ الگ, سارا بنا کر کے موم کا جگہ الگ بنا کر کے پھر اب سفر کرتی ہے. کوئین کے کہنے کے مطابق یعسوب جس کا نام ہے وہ کہے ادھر جانا, ادھر ہی جائیں گے, وہ کہے یہ کام کرنا, یہی کام ہے, کبھی ان کے خلاف نہیں کرتی ہے. ہاں ہاں, فیہ شفاء للناس, اور اسی میں شفا ہے. اللہ نے کہا یہ اینٹی بایوٹک ہے زہر کے لیے, زہر کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک ہے. اس میں گرم مادہ ہے, شہد گرم ہوتا ہے. فرمایا کیسی بھی ایسی بیمار, اسی لیے تو ہمارے حکم حکیم لوگ, اطباء لوگ دواؤں میں شہد کا استعمال کریں تاکہ ہزاروں سال تک بھی, کتنے سال تک اس دوا کو رکھو خراب نہیں ہوتی ہے. اس لیے شہد ایک ایسی چیز ہے وہ خراب نہیں ہوتی, اگر پیور ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا. تم کتنے سالوں کے بعد بھی اس کو کھاؤ, مہینوں کے بعد بھی, تو ویسا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے زمزم کا ہوتا ہے اگر پیور ہے. اس میں شفا ہے, فیہ شفاء للناس, اللہ نے بتایا. تو انسان کے اندر میں اگر گرمی کا مادہ ہے تو اتنا نہیں, بلکہ اگر پیٹ کی خرابی ہوتی ہے اور پیٹ خراب ہو تو ایسی شکل میں ہفتے میں اسی مہینے میں 3 بار شہد کو کھانا چاہیے. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مہینے میں 3 بار 3 چمچ آپ نے شہد کو کھا لیا پورا مہینہ بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. صبح سویرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ گرم پانی میں میں شہد ڈال کر میرے نبی کو شہد کا شربت پلاتا تھا. معلوم ہوتا ہے اس میں فوائد ہے. الحمدللہ اب خود کر کے دیکھیں, طاقت آدمی کی بڑھ جاتی ہے, انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بے شمار فائدے ہیں اس کے. بہت ساری بیماریوں کے لیے دوا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, علیکم بالشفائین, 2 شفا والی چیز کو لازم پکڑو, العسل والقرآن. قرآن کے بارے میں فیہ شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن کے بارے میں تو کہہ دیا اللہ پاک نے کہ اس میں شفا ہے کفر سے بچنے کی, دل کی بیماریوں کی شفا ہے کہ دل میں کفر ہے قرآن پر تیرا کفر ختم ہو جائے گا. صحابہ کو دیکھو کیسے ان کی حالت تھی, قرآن پڑھنے سے زندگی بدل گئی. عمر رضی اللہ عنہ کہاں قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, قرآن سنا ہے تو کہاں اسلام لے آتے ہیں. شرک اندر میں بڑا ہو, قرآن کی تلاوت کر, شرک ختم ہو جائے گا, بد عقیدگی ختم ہو جائے گی اور اسی طرح بد اخلاقی انسان کی ختم ہو جائے گی قرآن کی تلاوت سے. اس میں باطنی شفا رکھی ہے اور شہد میں ظاہری بیماریوں کی شفا رکھی ہے. اللہ کے حبیب نے خود فرمایا 2 شفا والی چیز کو لازم پکڑو, اور فرمایا ایک روایت میں علیکم بالسنا, سنا مکی جو ہے اس کو لازم پکڑو, جڑی بوٹی یا اس کے پتے ہیں اس کو ابال کر پیتے ہیں پیٹ کے اندر کی گندگی ختم ہو جاتی ہے. والسنوت, سنوت کا معنی یا تو سویا کہتے ہیں یا تو پھر شہد, شہد کو کہتے ہیں. مفسرین نے شہد کا ذکر بھی کیا ہے. اسی لیے ایک صحابی ہے فرمایا میرے بھائی کو یہ بہت زیادہ ڈائریا اس حال ہو گیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ, تو اور ڈائریا بڑھ گیا. پھر فرمایا جا کر اور پلاؤ, دوسرے دن پھر آئے شکایت کی بڑھ گیا, فرمایا اور پلاؤ اور بڑھ گیا. تیسرے دن پھر آئے فرمایا اور ڈائریا ہو گیا, فرمایا اور پلاؤ. 3 دن مسلسل پلایا, فرمایا تیرے بھائی میرے اللہ کا قرآن بالکل سچا ہے, فیہ شفاء للناس, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, جا کو اور پلاؤ. 4th دن پلایا ٹھیک ہو گیا. فرمایا اندر میں گندگی تھی, وہ گندگی نکل گئی, اب بھائی کا پیٹ نارمل ہو گیا. معلوم ہوتا ہے پیٹ کے اندر کی خرابیاں کو اور گندگیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا یہ تریاق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بھوک لگتی ہے, قبضیات ٹوٹتی ہے, اسی طریقے سے اندر سے ڈائجیشن جو پرابلم ہوتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بے شمار فوائد لکھے ہوئے ہیں, آپ آج کل کی دنیا میں مفتی گوگل پر آپ تلاش کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر کہ یہ شہد کے کیا فوائد ہیں, ہزاروں حکماں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا, فرمایا کہ تم ایسا کرو قرآن کی ایک آیت ایک پلیٹ میں سورہ فاتحہ لکھ دو اور پھر بارش کا پانی لے لو, بارش جب گرے اس کا پانی لے لو اور اس سے وہ دھو لو, اور دھو کر کے تمہاری بیوی کے پاس اگر حق کے مہر ابھی ہو, ختم نہ کر دیا ہو, حق کے مہر کے اگر پیسے ہو ان کے پاس, ایک پاؤن ایک درہم, حضرت نے ایک درہم کہا ہے, فرمایا 50 پینی ایک درہم لے لو اور اسے شہد خریدو, اور شہد خرید کر کے اس قرآن کی آیت جو تم نے یہ بارش کے پانی سے ڈھوئی ہے اس میں ایک چمچ ڈال کر تم پیو, کیسی بیماری تمہاری دور ہو جائے گی. حضرت علی فرماتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی شفا. اللہ پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے, ان نفی ذالک, اس میں یہ مکھی جاتی ہے آتی ہے شہد بناتی ہے تیار کرتی ہے اور اتنی زیادہ سکی ہے کہ جہاں اس کا شہد بن گیا, لوگ شہد کو لے لیتے ہیں پھر بھی کچھ کہتی بہتی نہیں ہے, اتنی سکی ہے, دوسری جگہ پھر بناتی ہے, تیسری جگہ پھر بناتی ہے, ان کا کام ہی یہی ہے شہد بناتی, اور کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی. فرمایا اگر تم لوگ بھی یہ تفکرون, غور و فکر کرو اللہ کی قدرت پر کہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے اور اس کی ایک بڑی قد والی یاسوب ہے، وہ ساری مکھیاں کوئین کی بات کو سن کر ان کے کہنے کے مطابق شہد کو تیار کرتی ہے، پھر تقسیم کرتی ہے، لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں قسم کے شہد دنیا میں لوگ کھاتے ہیں۔ فرمایا تم اس سے سبق حاصل کرو، تم بھی اگر شریعت کے طریقے کے مطابق اور اصول کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہارا معاشرہ صحیح کرو گے، ظلم چھوڑو گے اور آپس میں فحاشی، عیاشی، زینا وغیرہ چھوڑو گے اور اللہ رسول کی بات کو مانو گے جو قدرت والا ہے، جیسے مکھیاں اپنی کوئین کی بات کو مانتی ہے، تو اللہ نے ان کے لیے ایک شہد عطا فرمایا۔ تم بھی اگر مانو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی بہتر چیز اور سب سے بڑی چیز جنت عطا فرمائیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تم اس میں غور و فکر کرو۔ اور آگے آیت میں اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ وہ ہے جو جس نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر انسان پیدا ہی نہ ہوتا، یا پیدا ہوتا جانور ہوتا، پیدا ہوتا دنیا میں درخت ہوتا، سمندر کا کوئی جانور ہوتا، اللہ کی بڑی نعمت اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسان بنایا، اور انسان میں بھی امت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بنایا۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کی پیدا کرنے کی بھی، یہ پیدا کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ زاریات میں ہے نا، وفی انفسکم، تم نے غور و فکر کیا دودھ کے اوپر، تم نے غور و فکر کیا کس کے اوپر؟ شہد کی مکھی پر۔ فرمایا اب دیکھو تمہاری ذات میں بھی غور و فکر کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تمہارے اندر نہیں دیکھتے اللہ نے کیسا کارخانہ بنایا ہے، کیسی کیسی کہاں کہاں رگے جاتی ہے، اور کیسی کیسی شکل کہ ایک چیز ختم ہو جائے تو اس کا لانا مشکل ہے۔ ایک آنکھ ختم ہو گئی لانا مشکل ہے، ایک کان ختم ہو لانا مشکل ہے، سنوائی ختم ہو گئی لانا مشکل ہے، اوریجنل مل نہیں سکتا۔ کون ہے دنیا کی طاقت جو اس کو بنائے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وقت اللہ نے کہا میں نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا، میں نے ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کے کھانے پینے رہنے سونے دنیا کی زندگی گزارنے کا میں نے انتظام کیا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر ایک کے لیے مقدر کر دیا، بھائی تو اتنا کھائے گا، تو اتنا پیے گا، تو اتنا کمائے گا، تو ایسے زندگی گزارے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اجل مسمى، میں نے ہر ایک کا پھر ٹائم مقرر کر دیا ہے، بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، سارا ٹائم مقرر کر دیا۔ ثم یتوفاکم، سب کا ٹائم مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر، کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے وقت مقرر کر کے۔ اگر اللہ اس نظام کو قائم نہ کرتا، کسی انسان میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اس نظام کو قائم کر سکے۔ ایک اللہ کی ذات ہے کہ سمندر میں ایک چھوٹی سی چونٹی بھی بھوکی نہیں مرتی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا قوموں کا عروج، زوال، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کے لیے وقت مقرر کیا ہے، قوموں کا تو کیا ہے، ہر انسان کا وقت ابھی اللہ نے مقرر کر دیا۔ کون کب پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کوئی بچپنے میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر جاتا ہے، اور کوئی بڑی لمبی عمر گزار دیتی ہے اور چلتے پھرتے رہتے کچھ نہیں ہوتا، کوئی ان کو دیکھو 95، اور کوئی 120 سال تک، وہ 125 سال کے شیخ کا بھی انتقال ہوا ہوتا، جس کے کنواں مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں ہر ایک کے لیے وقت مقرر کرتا ہوں، ثم یتوفاکم، یوں نہیں کہا تمہیں مار دیتا ہوں میں، میں تمہیں لے لیتا ہوں، میں نے دیا میں نے لے لیا، توفا کا معنی ہے میں دیتا ہوں پھر میں لے لیتا ہوں، میری چیز ہے، یہ بچہ تمہارا میری چیز ہے، یہ بیوی میری چیز ہے، یہ تمہاری ذات میری چیز ہے، میری حکومت میں واپس لے لیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی تو مطلب ہے، اللہ نے دیا ہے اللہ نے واپس لے لیا، کسی کوئی اس کا مالک نہیں ہے، یہ ٹیمپرری اس کو مالک بنایا ہے کہ یہ تو استعمال کر تیری ذات کو، تیری آنکھ کو، تیرے کان کو، تیری ذات کو ٹیمپرری استعمال کر، پھر تو ہے میری تمہاری نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، جوانی بھی اللہ نے دی، بچپنا بھی دیا، جوانی بھی دیا، بڑھاپا بھی، اور پھر ختم، عرض العمر ختم ہو گیا۔ اگر اعمال اچھے کیے، سبحان اللہ، مومن کے لیے تو بڑی نعمت ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کامل اچھا مومن وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور برا مومن وہ ہے جس کی عمر تو بڑی لمبی ہے لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا، بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا، یہی تو کہے گا، اور کیا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اتنی زندگی دی ہے لیکن اس زندگی کی قدر نہیں کی ہو کسی کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امار امتی بین 60 الى 70 وکل ما یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے کہا ہے، جو پراپر طاقت وغیرہ، پھر 70 کے بعد تو ویسے بھی سٹیا جاتے ہیں، اب تو اور زیادہ پریشانی۔ امار امتی، خود فرمایا اس سے زیادہ بہت کم لوگ جاتے ہیں، جیسے جیسے زمانہ قریب آ رہا ہے اور جلدی مر رہے ہیں، عمر بہت کم ہوتی ہے۔ فرمایا اصل عمر کون سی ہے؟ محدثین اور علماء کرام اور محققین نے فرمایا، 35 سال تک انسان کے ظاہری اعضا اور باطنی اعضا مضبوط ہوتے ہیں، 35 سے 40 سال تک۔ اصل زندگی 40 سے 60 کے درمیان میں ہے، کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کو بھی نبوت ملی 40 سال پر، 40 اور 60 کے درمیان میں انسان اپنی زندگی سدھار لیتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو کر لیتا ہے۔ یہ 40 سے لے کر 60 یہ ایج انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، ہاں قیمتی سرمایہ، عرصے حیات ہے یہ۔ جس نے اس میں کر لیا، سبحان اللہ، اس نے تو کیا کام۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں 75 تک تو یہ کیا ہوتا ہے، 60 سے 75 تک کمزوری ہے، آدمی کیا ہو جاتا ہے، کمزور، اب تو کام بھی نہیں کر سکتا۔ 60 کے بعد تو ویسے بھی ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، ہارڈ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تو دیکھو پیشاب کی تکلیف پھر آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نیند بھی نہیں آتی ہے، نیند بھی کم ہو جاتی ہے، آنٹوں میں تکلیف، دانتوں میں تکلیف، اور نہ معلوم کیسی کیسی۔ اسی لیے اب کیا ہوتا ہے، وہاں 75 یا 80 کے بعد سے ارذل العمر شروع ہوتی ہے، جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر ومن ارذل العمر، اللہ بری عمر سے اور ارذل عمر سے، کہ جس میں میں سٹیا جاؤں، نہ ٹوائلٹ جا سکوں، خود نہ جا سکوں، لوگوں کا محتاج بن جاؤں، لوگ میرے پیشاب پاخانے کو ڈھونے والے ہوں، جی میں وضو نہیں کر سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں خود کھا نہیں سکتا، یہ ارذل العمر ہے، بلکہ میں اپنے نواسوں کو پہچان نہیں سکتا، نام بھول جاتا ہوں، اپنے پوٹوں کو نہیں پہچان نہیں سکتا، آنکھوں کی بینائی تو ویسے بھی 70-75 میں کمزور ہو جاتی ہے، اس کے بعد 80 سے لے کر یہ ارذل العمر ہے، ہاں ارذل العمر۔ تو یہاں قرآن میں کیا فرمایا، اللہ یتوفاکم، میں ارذل العمر پر آگے بات کرتا ہوں، میں یہ اس لفظ کو سمجھا رہا تھا، میں آگے نکل گیا، اللہ یتوفاکم، اللہ تمہیں واپس لے لیتا ہے، واپس لے لیا، قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب موت آتی ہے تو اللہ مکمل تمہاری روح کو لے لیتا ہے، آدھی آدھی نہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا، پھر یہ خواب میں، خواب میں گویا کہ، اور جو مردہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے مردہ سنتا ہے بول نہیں سکتا ہے، اسے پتہ کیا ہو رہا ہے، بول نہیں سکتا. اسی لیے سونے کو کیا کہا، اللہم باسمک اموت واحیا. جب بندہ سونے جاتا ہے تو اس کی، جب سو جاتا ہے تو اس کی نیند، اس کی روح چلی جاتی ہے اللہ کے سامنے اور عرش کے سامنے سجدہ کرتی ہے، پھر پوچھتی اللہ میں واپس جاؤں کہ نہیں جاؤں، اگر اللہ اجازت دے تو واپس آتی ہے، ورنہ پھر نیند میں ہی موت ہو جاتی ہے. اس لیے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تو نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے موت کے بعد. سونے سے پہلے کی بھی دعا، میں زندگی اور موت کے درمیان میں ہوں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، برا ہے وہ آدمی جو بستر پہ جائیں اور ذکر کیے بغیر سو جائیں، برا ہے وہ آدمی. اس لیے سونے کے لیے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو، تاکہ اگر روح چلی گئی تو گویا موت آ جائے گی، کس پر؟ ایمان کے اوپر. اچھے اعمال کر کے سونا چاہیے. اسی لیے پھر اللہ پاک کیا ہے، یہ روح کو معطل کر دیتا ہے، انسان کی روح معطل ہو جاتی ہے، مکمل ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے انسان ویسے ہی پرا رہتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب موت ہوتی ہے نا، سنو، موت ہوتی ہے تو اللہ کے خاص فرشتے آتے ہیں، خاص فرشتے. اس وقت جو بھی دعا کی جائے، اس لیے کہ آدمی کے مرنے پر دل ویسے بھی نرم ہو جاتا ہے نا. ماں کی موت ہو گئی، دل نرم ہو گیا، باپ کی موت آئی، دل نرم ہو گیا، بھائی کی موت، دل نرم ہو گیا، بیٹے کی، دل نرم ہو گیا. فرمایا ایسے وقت میں خاص فرشتے آتے ہیں، تم جو بھی دعا کرتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اس وقت بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کاش کہ میں چلا جاتا، یہ کیوں گیا، اس پر بھی فرشتے آمین کہتے ہیں، اس پر بھی آمین کہتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی فرشتوں کی. ہاں اسی لیے فرمایا کہ جب جب مردے کو دفن کرو یا جنازے میں جاؤ تو اس مردے کے لیے اچھے کلمات بولو. حدیث میں آتا ہے اچھے کلمات بولو، بہت اچھا تھا، ایماندار تھا، نمازی تھا، فلاں تھا، اس کی اچھائی بیان کرو. اس لیے کہ فرشتے وہ کلمات کو لکھ لیتے ہیں جو تم ان کے جنازے پر اور ان کے بعد تم بولتے ہو، اور وہی کلمات اس کے لیے مغفرت کے اور عذاب کے ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر اچھے کلمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ آیا، اللہ کے حبیب کے پاس جنازے گزر رہا تھا، صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک تھا، فلاں فلاں. فرمایا وجبت. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ، فرمایا یہ تو کس کا ہے، یہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا. وجبت. فرمایا اللہ کے حبیب یہ کیا بات ہے. فرمایا اس پہلے پر تمہاری گواہی کی وجہ سے، اس کے ایمان کی گواہی تم لوگوں نے دی ہے، جنت واجب ہو گئی. دوسرے کے بارے میں تم نے برا کہا، اس پر جہنم واجب ہو گئی. بندوں کے الفاظ، بندوں کے کلمات، جب یہ جنازے میں، اسی لیے کسی مردے کی وجہ سے اس کے زندے کو تکلیف نہ دو. ان آدمی ہے جیسے روایت میں آتا ہے درہ، درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، ابو لہب کی بیٹی ہے، ابو لہب کی بیٹی ہے. اس کا باپ نے اللہ کے حبیب کو ستایا تھا، ابو لہب نے تو جس کے بارے میں تبت جدا بھی لہب اتری ہے، بہت ستایا تھا. تو کچھ صحابہ کرام نے درہ کو اس کے باپ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، اللہ کے حبیب نے بلایا سارے صحابہ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، خبردار تم لوگ مردوں کی وجہ سے زندہ کو تکلیف نہ دو. درہ نے کہا اللہ کی میرا کیا قصور ہے، میرے باپ نے کیا، لوگ مجھے کیوں برا بھلا سناتے ہیں. یہی بات اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان بنے، اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو کہا ابو جہل کی بات اس کے بیٹے کے سامنے بیان نہ کرنا، جو کرنا تھا ان کے اعمال چلے گئے ان کے ساتھ، اب زندے کو کیوں تکلیف دیتے ہو. کبھی اس طرح کی بات مردوں کی وجہ سے نہ زندوں کو دینی چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردوں کو برائی سے یاد نہ کرو، وہ تو چلا گیا جہاں جانا تھا، ان کو اچھائی سے یاد کرو. روایت میں بے شمار احادیث آتی ہے کہ اچھے کلمات کو استعمال کرنا چاہیے، مردوں کی وجہ سے زندوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ مومن کی موت تو بڑی نعمت ہے، مومن کلمہ پڑھنے والے کی موت بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والے کی موت آتی ہے تو اللہ اس کو چھ چیزیں عطا فرماتے ہیں، چھ چیزیں۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس کے جنازے میں آتے ہیں اللہ اس مردے کی وجہ سے پیچھے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے، پیچھے والوں کی، اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس آدمی کے کون سے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ مردے کے کسی عمل کو قبول کر لے اور اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، کبھی پڑھنے والوں کی وجہ سے مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ورنہ اکثر مردے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی جنازہ اگر موقع ہو، ٹائم ہو تو چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ ہمیں کیا معلوم شاید اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، یا اس جنازے کی نماز پڑھنے والے میں کوئی نیک آدمی ہو اس کی وجہ سے سب کی مغفرت ہو، مردے کی بھی مغفرت ہو اور زندوں کی بھی مغفرت ہو جائے، ہوتا ہے ایسا۔ اور بے شمار واقعات ہیں۔ لکھنؤ میں حضرت مولانا عبد الحی صاحب فرنگی 45 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، بہت کتابیں لکھی ہے، لیکن بر صغیر پورے ہندوستان کے بڑے مفتی تھے، سارے ہندوستان والے انہی سے مسئلہ پوچھتے تھے، انہی سے فتوا پوچھتے تھے، بڑے ان کے شاگرد تھے، لیکن جوانی میں انتقال ہو گیا، 43 ایئرس میں انتقال ہو گیا۔ تو لکھنؤ میں ایک حجام تھا، حجام جو بال کاٹنے والا ہوتا ہے، اس کی عادت تھی وہ ہر جنازے میں شریک ہوتا تھا، کوئی بھی جنازہ ہو وہاں سے گزرتا ہے تو وہ بال کاٹنے والے کو کہتا میں ابھی آ رہا ہوں، وہ لوگ بھی کہتے ہم کب سے بیٹھے ہیں، تو عجیب آدمی ہے، کام چھوڑ کر میں دوسری دکان میں چلے جاؤ، جانا ہو لیکن میں جنازہ نہیں چھوڑوں گا، جنازہ نہیں چھوڑوں گا، ہے نا، کبھی نہیں چھوڑا اس نے، کوئی جنازہ نہیں۔ وہ جاتا تھا، جنازے کی نماز پڑھتا تھا، واپس آتا تھا، روزی تو اللہ دیتا ہے، واپس آتا تھا اس کو روزی میں اللہ برکت دے دیتا تھا، لیکن جنازہ پڑھتا تھا۔ جب مولانا عبد الحی صاحب اسی جگہ رہتے تھے، ان کی موت ہوئی تو اتنا بڑا جنازہ ہوا، لوگ کہاں کہاں سے، ایک رات گزر گئی پھر بھی لوگ کہتے بھی آ رہے ہیں، ایک گاؤں کے ایک شہر کے، فرمایا ٹھہرو ابھی، یہاں تک کہ دوسرے دن ظہر کا وقت ہو گیا اور اتنا بڑا جنازہ حضرت کا، سبحان اللہ، اتنا بڑا جنازہ، اور ابھی لوگوں نے پیچھے سے کہا بھائی جنازہ بھی ٹھہرو یار، لوگ آ رہے ہیں، ابھی دوسرے دن ظہر ہو گئی لوگ آ رہے ہیں۔ تو مفتیوں نے کہا نہیں، ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، ابھی ظہر ہو گئی، ہم تو یہ مسئلے کے خلاف ہے، نماز پڑھا دیتے، نماز پڑھا دی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ آیا، وہ جنازہ اسی حجام کا تھا، اسی کا، اس لیے وہاں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ حجام مرد ہے، اس نے تو شیخ عبد الحی صاحب کو لے ڈوبا، ورنہ حجام کے جنازے میں اتنے کون آدمی آ سکتے ہیں، اتنے کون ہیں کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے اس کے لیے بندوبست، وہ دوسرے کے جنازے میں گیا، اللہ نے ہزاروں کو اس کے جنازے میں بھیج دیا، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ خیر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، تم میں سے وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی ارذل عمر تک پہنچا دیتا ہے، ارذل عمر، ایسی عمر جس میں انسان کوئی کام کا بھی نہ رہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کھلاؤ پلاؤ، ٹوائلٹ بھی وہیں، بیٹھنا بھی، سب کچھ وہیں، اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، ارذل عمر۔ ہاں میں انشاءاللہ موقع رہے گا آگے بیان کروں گا کہ روایتوں میں آتا ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا رہتا ہے اور قرآن کی درس و تدریس کرتا رہتا ہے، قرآن کی تعلیم کو پھیلاتا رہتا ہے، قرآن کو سکھاتا رہتا ہے، فرمایا ارذل عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا حافظہ باقی رکھتا ہے۔ جہاں پر دیکھو لکی لا یعلم بعد علم شیا، ایسی ارذل عمر کہ آدمی عالم ہونے کے باوجود بے علم ہو گیا، بھول گیا، سب کچھ ختم، نسیان ہو گیا،
لیکن جو درس و تدریس حدیث اور قرآن کو پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کے اس میموری کو باقی رکھتا ہے.
واقعات بے شمار ہے. آپ ہمارے پاکستانی بھائیوں نے سنا ہوگا قاری فتح محمد صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے قاری تھے پاکستان کے. جی قاری فتح محمد صاحب بہت بڑے قاری تھے. وہ مدینہ منورہ میں دفن ہے, جنت البقیع میں دفن ہے, وہاں زندگی گزار دی انہوں نے. اتنے بڑے قاری تھے وقت کے, ان کسی کی قرات ان کو پسند نہیں آتی تھی. بہت ہی بڑے, بڑی کتاب, بڑے قاری تھے. مدینہ منورہ میں ان کو لے جاتے تھے, ویل چیئر میں طواف وغیرہ کرواتے تھے. عجیب. اور یہ ان کے شاگرد تھے قاری عبد الرحیم صاحب, قاری عبد الرحیم صاحب ملتان والے ان کے شاگرد تھے. تو یہ قرآن کے بڑے قاری تھے. ایک مرتبہ قاری فتح محمد صاحب کی قراءت ریکارڈ کر لی ایک شاگرد نے, کہا دیکھتے ہیں انہی کی قراءت ان کو سناتے ہیں. قراءت ریکارڈ کر لی. کچھ دنوں کے بعد کہا حضرت ایک قاری ہے بہت اچھی قراءت پڑھتا, ذرا دیکھو نا سنو نا. کہا لاؤ سناؤ. میں لاؤ سناؤ. ٹھیک ہے. کیا کہا؟ ٹھیک ہے. یعنی کسی کی قراءت ان کو پسند نہیں, اپنی قراءت ہے یہ, تو ان کی خود کی قراءت ہے. پھر بھی یعنی وہ اتنے قرآن پڑھنے والے قاری قرآن تھے, سبحان اللہ. ان کے شاگرد قاری عبد الرحیم صاحب نے, یہ قاری فتح محمد صاحب نے کہا بیٹے ایک شرط پر مدینہ بلاؤں گا میں تمہیں, کہ تم 40 سال پہلے مدینہ پہلے ملتان میں حفظ کلاس پڑھاؤ, لوگوں کا حافظ بناؤ. کتنے سال بھائی؟ 40 سال. تب میں تمہیں بلاؤں گا مدینہ منورہ. 40 سال تک اندازہ لگاؤ. انہوں نے 40 سال تک حفظ قرآن, ہزاروں بچوں نے ان سے حفظ قرآن کیا, ہزاروں نے حفظ قرآن کیا, سبحان اللہ. مغرب کی نماز پڑھی جامع مسجد میں, اس کے بعد کلاس میں گئے, کلاس میں گئے, بچے پڑھ رہے تھے, سب کا سن رہے تھے, اور سر ڈال دیا کہاں پر؟ تکیے پر. بچے سمجھے آپ سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد مہمان آیا, اس نے دیکھا حضرت کو کیا ہو گیا, ہلایا تو دیکھا کہ بیمار ہے, چلو ان کو اٹھاؤ. اور اٹھا کر لے گئے ہسپتال میں, 4-5 دن رکھا. اب دیکھو وہ حافظہ کتنا مضبوط ہے قرآن کی وجہ سے. آنکھیں بند ہیں, آئی سی یو میں ہیں, بالکل کوئی جواب نہیں, کوئی لفظ نہیں, آنکھیں کھولنا نہیں, سب کچھ, لیکن ایک طالب علم وہاں بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنے لگا. تو یاسین شریف میں اس نے ایک زبر کی غلطی کی تو فوراً قاری عبد الرحیم صاحب نے سر ہلایا, بول نہیں سکتے تھے, لیکن کہہ دیا تو غلط پڑھ رہا ہے, اور اس کو پھر سدھارا گیا. کوئی لفظ نہیں, ڈاکٹروں نے کہہ دیا, جواب دے دیا ان کے. بس اسی میں ان کا 6-7 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. معلوم ہوتا ہے جب آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ ان کے حافظے کو مضبوط کرتا ہے, اور قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. دیکھو یہاں ان اللہ علیم قدیر, اللہ جاننے والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے. جی ارزل عمر میں چلتے پھرتے دنیا سے چلا جائے, دنیا سے چلا گیا, چلتے پھرتے کسی کی بھی خدمت کا محتاج نہیں. ابن حجر عسقلانی لکھا ہے, بڑے بڑے محدثین کا تجربہ ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ایک, اور ایک سونے سے پہلے تسبیح فاطمی. سبحان اللہ, الحمدللہ. میں انشاءاللہ آئندہ آنے والی زندگی باقی رہی تو آگے آنے والا وہی ہے انشاءاللہ, اس میں سمجھاؤں گا میں تمہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ یہ ہے تسبیح فاطمی. سو روزانہ پڑھ کر سوئے, روزانہ اس کو پڑھ کر سوئے سوئیں انشاءاللہ کسی کی بھی خدمت کا محتاج نہیں ہوگا. قرآن پڑھتے رہے, تسبیح فاطمی کی پابندی کرے, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سو جائیں, انشاءاللہ موت بھی آئے گی تو چلتے پھرتے آدمی اللہ کے یہاں چلا جائے گا کلمہ پڑھتا ہوا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک رکوع ختم ہوتا ہے آیت نمبر 70 پر. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہم آگے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا رحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا ہمارے اہل و عیال کے لیے ہمارے ماں باپ اور اساتذہ اور متعلقین اور محبت رکھنے والوں کے لیے اے اللہ دنیا آخرت کا ذریعہ بنا یہ قرآن کریم ہمارے لیے اے اللہ برکتوں کا رحمتوں کا ہدایت کا عافیت کا سکون کا ذریعہ بنا شفا کا ذریعہ بنا ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما ہمارا سننا قبول فرما اور ریکارڈر کے ذریعے سے اے اللہ ویب سائٹ پر دنیا میں جہاں جہاں اور مکسلر کے ذریعے سے لوگ دنیا میں سن رہے ہیں الہ العالمین اسی طرح ریسیور کے ذریعے سے مائیں اور بہنیں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سن رہی ہے سب کو قبول فرما سب کو عافیت نصیب فرما سب کو قرآن کی برکت نصیب فرما سب کے گھروں میں قرآن کی رحمتیں نصیب فرما عافیت نصیب فرما ایمان پر قائم دائم فرما ایمان پر موت نصیب فرما جب وقت آئے الہ العالمین تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے تیری رضا والی موت نصیب فرما یا اللہ حلال روزی نصیب فرما حرام سے حفاظت فرما پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما ساری مساجد کو آباد فرما یہ جو بیماریاں آئی ہوئی ہیں دنیا میں الہ العالمین اس سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین کو اے اللہ اس کا دروازہ کھول دے اس کا دروازہ مکمل کھول دے ساری امت کے لیے امت تڑپ رہی ہے تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے تو نے تیرے کعبہ کو اور تیرے نبی کے روضہ کو مسلمانوں کے دلوں میں ایک مقناطیس بنا دیا ہے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین تو آسانیاں فرما مساجدوں کے دروازوں کو کھول دے آسانیاں فرما دے لوگوں کے دلوں میں الہ العالمین تو دوبارہ توبہ کرنے کی توفیق کا ذریعہ بنا دے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما توبہ کی توفیق نصیب فرما توبہ کی توفیق نصیب فرما استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اے اللہ ہمارا امتحان نہ لے ہمارا امتحان نہ لے ہمارا امتحان نہ لے امتحان دینے والے تو تیرے پاس آ گئے وہ ابو بکر وہ عمر وہ عثمان وہ علی وہ صحابہ وہ صحابیات اللہ وہ تھے وہ اولیاء تھے وہ نیک لوگ تھے وہ تیرے راستے میں امتحان دے کر آئے ہیں اللہ ہمیں تو اپنے فضل ہی سے معاف کر دے اپنے کرم ہی سے معاف کر دے اپنے اللہ من سے معاف فرما دے احسان ہی فرما دے الہ العالمین دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما کر اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمانا اللہ قبر کے حالات سے حفاظت فرما دینا قبر کے عذاب سے نجات دے دینا الہ العالمین جہنم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما جہاں کہیں جو بھی لوگ بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین اے اللہ ان کی قبروں میں خصوص رحمت نازل فرما خصوص رحمت نازل فرما اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما ہمارے بہت سارے مسجد کے مصلی ہمارے مولانا احمد دسائی صاحب ہمارے حافظ صاحب الیاس بھائی مناف بھائی بہت سارے لوگ اللہ سب کو شفا عطا فرما سب کو عافیت نصیب فرما اس قرآن کی برکت سے سب کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما آنے والی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما اے اللہ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما الہ العالمین میرے ماں باپ کی مغفرت فرما میرے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما میرے دوست احباب کی مغفرت فرما مجھ سے تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ